أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. گفتگو ہماری جو ہے وہ کل یہاں تک پہنچی تھی کہ انسان کے پاس جو چاروں قوتیں ہیں ان چاروں قوتوں کی بنیاد پہ انسان کے اندر ایک ایک فضیلت جس کو بنیادی فضیلت کہا جا سکتا ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور جن کو اجناس فضائل کا نام دیا گیا ہے. جنس کی تعریف آپ نے منطق میں پڑھی تھی کہ جنس کسے کہتے ہیں، کہ ایسی کلی کے جو مختلف الحقائق چیزوں پر صادق آ جائے اسے جنس کہا گیا تھا. تو یہ فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو کئی فضیلتوں کی بنیاد بنتی ہیں. اسے کہ منطق میں جیسے آپ نے مثال پڑھی تھی جنس کے لیے کہ حیوان جنس ہے، تو اس کے اندر انسان، فرس، غنم وغیرہ کی انواع جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہیں. تو یہ بنیادی فضیلتیں اگر ان کو انسان حاصل کر لے تو اس کے اندر کی انواع جو ہے خود بخود اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. اور وہ بنیادی جو چار فضیلتیں بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس میں علم، کہ جس کا حکمت بھی کہا گیا تھا، پھر عدالت، اور پھر شجاعت، اور پھر عفت. علم و حکمت کا تعلق جو ہے وہ عقل نظری سے تھا، عدالت کا تعلق عقل عملی سے تھا، عفت کا تعلق قوت شہویہ سے تھا، اور شجاعت کا تعلق قوت غزویہ سے تھا. کہ ان چاروں قوتوں میں انسان اگر مقام اعتدال پہ آ جائے، مقام وسط پہ آ جائے، تو یہ چار خوبیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. پھر عدالت کے حوالے سے کل یہ گفتگو آئی تھی کہ عدالت کے بارے میں دو نظریے تھے. مصنف کا نظریہ یہی تھا کہ عدالت اسے کہیں گے کہ جب عقل عملی جو ہیں وہ عقل نظری کی مکمل طور پہ اطاعت کرنے لگے. عقل عملی عقل نظری سے پوچھے بغیر کوئی بھی کام نہ کرے تو یہ عدالت کہی جائے گی. تو مصنف اپنے اسی نظریے کی بنیاد پر جو ہے بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور آگے جا کے اس بات کو بھی واضح کریں گے کہ جب انسان کے اندر کوئی خوبی پائی جاتی ہے یا کوئی خرابی پائی جاتی ہے تو اس کی بنیاد بعض اوقات ایک سے زائد قوتیں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے پھر مثال بھی پیش کریں گے. تو صفحہ نمبر 56 پہ ہماری گفتگو ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعین. تکملتن العدالت انقیاد العقل العملی للعقل النظری. کہ اب اس گفتگو کو کامل کرنے کے لیے جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ اصل بات یہ کہ عدالت اسے کہیں گے کہ جہاں پہ عقل عملی عقل نظری کی تابع دار ہو جائے. عقل عملی اگر قوت شہویہ کی تابع دار ہو جاتی ہے، قوت غزویہ کی تابع دار ہوتی ہے، تو پھر عدل سے جو ہٹ جائے گی، عدل اسی وقت قائم ہوگا کہ عقل عملی عقل نظری کی تابع دار ہو جائے. قوت شہویہ کہے کہ فلاں چیز حاصل کرنی ہے تو اس کی بات کو پہلے پیش کس کے سامنے کرے؟ عقل نظری کے سامنے. اگر عقل نظری ہاں کہے تو پھر قوت شہویہ کی جو خواہش پیدا ہوئی ہے اس کو وہ پورا کرے، اگر عقل نظری منع کر دے تو پھر اس کو پورا نہ کرے. یعنی جب مکمل طور پہ تابع داری اختیار کر دے عقل عملی عقل نظری کی، تب جا کے عدالت کی صفت انسان میں پیدا ہوتی ہے. کہ الحق کو ان حقیقت العدالت هو تفسیر الاول المذکور فی الطریق الاول. کہ عدالت کی حقیقت وہی ہے کہ جو پہلی تعریف کی گئی تھی، کل جو ہے دونوں تعریف کا بیان آیا تھا، اس میں جو پہلی تعریف تھی وہ عدالت کی حقیقت ہے. وہ کیا تھی پہلی تعریف؟ کہ آنی انقیاد العقل العملی لقوت عاقلۃ. کہ عقل عملی جو ہے وہ قوت عاقلہ کی تابع دار ہو جائے، عقل عملی قوت عاقلہ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہ کرے. اگر ایک کام بھی عقل عملی قوت عاقلہ سے پوچھے بغیر کر لے تو عدالت سے نکل جائے گا. تو جتنی بھی خواہشات ہوتی ہیں یا جتنی بھی مثلا قوت غزویہ کی طرف سے انسان کو جس بات کے ابھارا جاتا ہے، سب سے پہلے یہ بات پہنچتی ہے عقل عملی کے پاس. اگر عقل عملی عقل نظر سے پوچھے بغیر کوئی کام کرے تو پھر عدالت سے انسان جو ہے وہ نکل جائے گا. وسائر تفاصیل مذکورت فی طریقین لازمۃ الزحام، باقی جو تفسیریں بیان کی گئی تھی دوسری تعریف کے اندر، یہ تو وہ اس کا لازمہ ہے. دوسری تعریف میں کیا بیان کیا گیا تھا کہ عدالت اسے کہیں گے کہ جب عقل عملی اس سے فقط مربوط نہیں کیا تھا انہوں نے، انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب عقل نظری وسط پہ ہو تو عدالت، جب قوت شہویہ وسط پہ ہو تو عدالت، جب قوت غضبیہ وسط پہ ہو تو عدالت، انہوں نے ان سے جوڑا تھا. کہتے ہیں یہ ساری تعریفیں جو ہے گھوم پھر کے اسی پہ پہنچے گی. اسے کہ قوت شہویہ وسط پہ کب رہے گی؟ جب عقل عملی عقل نظری کی تابع دار ہوگی. قوت غضبیہ وسط پہ کب ہوگی؟ جب عقل عملی عقل نظری کی تابع دار ہوگی. خود عقل نظری بھی وسط پہ کب رہے گی؟ جب عقل عملی اس کی تابع دار ہوگی. تو یہ ساری تعریفیں گھوم پھر کے اسی بات پہ پہنچے گی کہ ہم کہیں کہ عقل عملی جب عقل نظری کی تابع دار ہو جائے تو انسان میں صفت عدالت پیدا ہوتی ہے. کہتے ہیں اذا انقیاد المذکور یلزمہ اتفاق القوا و قوت استضاء و سیاست عقل عملی علی قوت غضب و شہوت. اسے کہ یہ جو بجا آوری اور انقیاد کی کیفیت پیدا ہوگی عقل عملی کے اندر، یہی سبب بنے گی کہ باقی ساری قوتیں جو ہیں وہ وسط پہ آ جائے گی، وہ جو ہے سرکشی نہیں کرے گی، قوت عملیہ کی بات کو جو ہے وہ ٹھکرائے گی نہیں. تو ان قوتوں کو ضبط کرنے کا کام، ان کو قابو میں رکھنے کا کام، ان کو جو ہے مقام وسط پہ رکھنے کا کام، یہ عقل عملی کا ہے. وہ الحاظ تفاصر لازم اول یلزم ان تکون عدالت و جامعت جمیل فضائل. اور یہ جو تفاصر بیان کی گئی اس کی بنیاد پہ عدالت جو ہے وہ ایک طرح سے وہ جامع ہے کہ جس کے اندر ساری فضیلتیں جمع ہوتی ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ عفت کب پیدا ہوتی ہے انسان میں؟ جب انسان کے اندر عدالت ہو. شجاعت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان میں عدالت ہو. علم و حکمت انسان کے پاس کب آتا ہے؟ جب انسان میں عدالت ہو. یعنی عدالت کی صفت یہ جامع ہو جائے گی تمام اوصاف کے لیے، یعنی یہ والی صفت ہوگی تو باقی ساری صفتیں آ جائے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ عفیف تو ہو مگر عادل نہ ہو، کوئی شخص جو ہے وہ شجاع تو ہو مگر عادل نہ ہو، اور کوئی شخص جو ہے وہ علم و حکمت تو مطلب رکھتا ہو اور عادل نہ ہو. تو اگر عدالت کی صفت ہے تو یہ صفتیں جو ہے وہ صحیح معنوں میں کہی جا سکے گی، ورنہ یہ مقام وسط سے ساری صفتیں آگے پیچھے ہوگی. وہ یتحقق مانا فی کل فضیلت حتی تکون فردا لہا. اور یہ عدالت کا معنی ہر فضیلت میں متعلق ہوگا. مثلا جو ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص عفیف ہے پاک دامن ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ قوت شہویہ کو اس نے مقام عدالت پہ پہنچا دیا، تو عدالت کی صفت آ گئی اس کے اندر. اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص شجاع ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ عدالت کی صفت جو ہے اس کے اندر آ گئی وسط پہ. تو عدالت اس اعتبار سے جو تمام صفتوں کے اندر جو ہے جذبہ افروز ہو جائے گی. اب اسی بات کو جو ہے مزید وضاحت کے ساتھ بتا رہے کہ تحقیق المقام ان انقیاد العمل عاقدت یستلزم ضبط قوت غضب و شہوت تحت اشارت عقل. کہ عقل عملی جب عاقدہ کے تابع ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ قوت غضبیہ اور قوت شہویہ اس کے قابو میں ہے. قوت شہویہ کو کر کس سے تعبیر کیا گیا تھا؟ کہ انسان کی وہ قوت کے جو چاہتے کہ پسندیدہ چیز اس سے قریب آئے. قوت غضبیہ کو کر کس سے تعبیر کیا گیا تھا؟ کہ انسان کی وہ قوت کے جو ناپسندیدہ چیزوں کو اپنے سے دور کرنا چاہتی ہے. تو اب جو ہے اگر عقل عمل یہ تابع ہو گئی عقل نظری کے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ملائمات میں سے کس کو قریب کرنا ہے اور غیر ملائمات میں سے کس کو دور کرنا ہے، یہ عقل سے پوچھے بغیر یہ قوتیں نہیں کرے گی. اس کا مطلب ان دونوں قوتوں کو مقام وسط پہ رکھنے کا کام جو ہے وہ عقل عملی کرے گی. الفاظ جو مختلف ہوں گے، بات تمام کی گھوم پھر کے وہی آئے گی کہ ان تمام قوتوں کو وسط میں رکھنے کا کام جو ہے وہ یہ عقل عملی کا کام ہے. البتہ عقل عملی کب کرے گی؟ جب وہ عدالت کے رتبے پہ فائز ہوگی. کہ وہ حاضر یستلزم اتفاق جمیل قوا و امتزاج. یہاں اور یہ چیز لازم کرے گی کہ ساری انسان کی قوتیں یا یہ متفق ہو جائے اور اس میں جو ہے آپس میں مل جل پیدا ہو جائے، جب یہ تابع ہو جائے عقل عملی کے. مگر اگر الٹا ہو جائے کہ قوت شہویہ اور قوت غضبیہ یہ عقل عملی پہ غالب آ جائے اور عقل عملی سے اپنے کام کروائے بغیر عقل نظر سے پوچھے بغیر، تو پھر انسان کے اندر اضطراب کی کیفیت پیدا ہوگی اور انسان کے اندر جو ہے یہ اطمینان والی کیفیت باقی نہیں رہ سکے گی. تو فجمی الفضائل صادرت عن قوت غضب و شہوت بل ان عاقلت ایزن انما تکون بتوسط عقل العمل و ضبط ہی ایا ہو. تو پھر اس کا مطلب کہ انسان میں جتنی فضیلت پیدا ہوتی ہے، مثلا انسان سخی بنتا ہے، انسان صادق بنتا ہے، انسان جو ہے وہ اچھے کام کرتا ہے، تو جو جو فضیلت پیدا ہوگی اس کی بنیاد عقل عملی ہوگی کہ عقل عملی نے ان قوتوں کو مقام وسط پہ لا کے رکھا ہے، اس لیے یہ خوبی پیدا ہو رہی ہے. حتیٰ کہ کہتے عقل نظری کو بھی، کہ عقل نظری کو بھی مقام وسط پہ رکھنے کا کام یہ عقل عملی کر رہی ہے، ورنہ جو ہے وہ عقل نظری بھی مطلب ادھر ادھر ہو جاتی. ہوں گی تھا کہ عقل عملی عقل نظری وہ والا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتی جو اسے نہیں کرنا چاہیے، عقل عملی جو ہے اس کو علم و حکمت کے اعتبار سے بھی قابو میں رکھے گی اور بتائے گی کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. فجمیع الفضائل صادرت عن قوت غضب و شہوت بل ان عاقلت ایزن انما تکون بتوسط عقل عملی و ضبط ہی ایاہا الا ان ذالک لا یوجب کونہا کمالا لہ. اب ایک اور بات جو اس کی وجہ سے ذہن میں آ سکتی ہے اس کا جواب دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر سارا کام عقل عملی کا یہ ہے تو پھر اگر انسان جو ہے عفیف بنتا ہے تو قوت شہویہ کا کمال کیوں کہا جاتا ہے، انسان شجاع بنتا ہے تو قوت غضبیہ کا کمال کیوں کہا جاتا ہے؟ سب کی نسبت جو ہے وہ عقل عملی کی طرف دینی چاہیے. تو کہتے نہیں عقل عملی کی طرف اس کی نسبت نہیں دی جائے گی، کمال تو اسی قوت کا ہے، فقط یہ مددگار صاحب ہوئی ہے اس کو وسط پہ رکھنے کے لیے، تو نسبت جو ہے اسی قوت کی طرف دی جائے گی. اسے اگر کوئی علمی مقام پہ پہنچتا ہے اور کوئی اہم علم کو وہ حاصل کر دیتا ہے تو وہ کمال کس کا ہوگا؟ عقل نظری کا، عقل عملی کا نہیں ہوگا کمال. اگر انسان پاک دامن بنتا ہے تو کمال کس کا ہے؟ قوت شہویہ کا. اگر انسان شجاع بنتا ہے تو کمال کس کا ہے؟ قوت غضبیہ کا. تو کہتے ہیں کماروں کو نسبت جو ہے وہ عقل عملی کی طرف نہیں دیں گے. الا ان ذالک لا یوجب کونہا کمالا لہ حتی یؤدی من فضائلہ. کہتے مگر یہ سبب نہیں بنے گی کہ یہ جو کمال ان کا کہا جائے تاکہ یہ عقل عملی کی فضیلت کہا جائے، ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ کہتے وہ وجہ ظاہر، اس کی وجہ ظاہر ہے. ولا کون ضبط مذکور عدالت. اور یہ جو مثلا کنٹرول کرنا، جی کیا چیز نہیں ہوئی؟ جی سوال واضح نہیں ہو، تھوڑا سا قریب آ جائے، پنکھے کا شور جو ہے نا. جی نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا، گیدرنگ ان چیزوں پہ اتنی زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی. انسان کا ارادہ سب سے مہم چیز ہوتی ہے. اگر انسان مضبوط ارادہ کرے تو جیسی بھی گیدرنگ ہو، جیسا بھی ماحول ہو، اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے. اثرات تو ہوں گے مگر انسان جس حد تک احتیاط کر سکتا ہے وہ کرے، جس حد تک کر سکتا ہے وہ کرے گا. ضروری تھوڑی کہ مثلا جو باہر کی روٹی کھائے وہ گھر میں روٹی کھائے مثلا، یعنی وہ جو ساری احتیاط ہیں. جی اپنے اعتراف نہیں ہے. یہ اسی طرح سے جیسے عقل نظری سے ساری چیز پوچھ کے عقل عملی کرتی ہے, مگر عقل نظری بھی کہیں ایسا کام کروانا چاہے تو اس کے لیے مناسب نہ ہو تو عقل عملی اس کو روک دیتی ہے, اور عقل عملی کہتے نہیں ابھی یہ تمہارے مناسب نہیں ہے. ہاں مین یعنی عمل درآمد کرانے میں یہی مین ہے, عمل کروانے میں یہی ہے. عقل نظری کا کام فقط ادراک ہے اور فکر کرنا. جی آپ کام کروانے میں عقل عملی کا مین کردار. اچھا آپ نے جو پہلے سوال کیا اس کا تھوڑا جواب ادھورا رہ گیا تھا. یہ جو آپ نے کہا روٹی وغیرہ کی, وہ محتمرات کی منزل وہ آخری والی ہے, مگر جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ پانچ مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے انسان کو. پہلے مراحل کو کراس کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے, پھر اس کو کراس کرے انسان کہ پہلے محرمات سے بچائے اپنے آپ کو کہ کوئی بھی حرام چیز نہ ہونے پائے, پھر واجبات کہ کوئی بھی واجب چھوٹنے نہ پائے, پھر جو ہے وہ مکروہات سے بچے, پھر مستحبات کو انجام دے, اور پھر جا کے محتمرات کی بات آئے گی. تو یہ تو بہت آگے جا کے مرحلہ آئے گا کہ مثلا جو ہم روٹی کھانے میں بھی احتیاط کرے وغیرہ, مگر ابھی تو شروع کے مراحل میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے, تو وہ زیادہ اہم ہے کہ کہیں ہماری مثلا نگاہ جو ہے وہ مثلا آلودہ نہ ہو جائے. جی کیا کہ سارے ہو سکتے ہیں ختم, مگر اس کے خاتمے کا سب سے اہم جو طریقہ ہے وہ یہ کہ اس کا دوبارہ ارتکاب نہ ہو, یہ ضروری ہے. ہاں مگر اگر گیدرنگ خراب ہے تو اس کو چینج کر لینا چاہیے. ہاں گیدرنگ اگر مثلا اثر تو کرتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, مگر یہ نہیں کہہ سکتا انسان کہ میری گیدرنگ خراب ہے تو میں اچھا بن ہی نہیں سکتا. گیدرنگ تو اس نے خود بنائی نا, وہ چینج کر لے, وہ ایسے لوگوں سے ملنا جلنا شروع کر کے جس کی وجہ سے اسے خدا کی یاد زیادہ آئے شیطان کی یاد کم آئے, وہ تبدیلی آئے گی اس میں اندر خود بخود ہی. تو اب اسی بات کو جو مصنف آگے بڑھا رہے ہیں کہ فل حق کو انا حقیقت عدالت ہوا مجرد و ان کے یاد عامرت دل عاقرت, کہ عدالت کی حقیقت یہ ہے. ایک طرح سے ان کا فائنل سٹیٹمنٹ ہو گیا عدالت کے حوالے سے کہ عدالت کی آخری تعریف یہی ہو جائے گی کہ عدالت کیا ہے, کہ قوت عاقلہ کہ تابے دار بن جائے قوت عاملہ. عاملہ مراد عقل عملی اور عاقلہ مراد عقل نظری, یعنی عقل عملی عقل نظری کی مکمل تابے دار ہو جائے تو انسان میں عدالت کی کیفیت پیدا ہوگی. مصر ضبط و استضائے و سیاست من لوازم ہی, باقی جو یہ کہ انسان میں ضبط پیدا ہو جائے قوت غضبیہ کے حوالے سے یا انسان پاک دامن ہو جائے, یہ ساری اس کے لوازمات میں سے ہیں, اصل عدالت یہ نہیں ہے. اور فضائل صادرت و ان قور اخرا بے توسط عقل عملی انما تندرے جو تحت لازم عدالت ہے, اور باقی جو فضیلتیں دیگر قوتوں سے پیدا ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ عالم بنتا ہے عقل نظری کا کمال, انسان پاک دامن بنتا ہے قوت شہویہ کا کمال, یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ فقط قوت عملیہ کے دخل اندازی کی وجہ سے ہیں, مگر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ساری چیزیں بھی عدالت کے اندر شامل ہیں. لا عینہا, یہ عین عدالت نہیں ہے بلکہ عدالت کے تحت میں اس لیے پیدا ہوئی ہے. کیا انسان پاک دامنی کا تعلق قوت شہویہ سے ہے, کہ جب اپنے پاس کسی بھی ایسی چیز کو قریب نہ لائے کہ جو نہ لانا چاہیے تو پاک دامنی آئے گی. اور غضبیہ میں یہ کہ جب اپنے سے کسی ایسی چیز کو دفع نہ کرے کہ جس کو دفع نہیں کرنا چاہیے تو شجاعت پیدا ہوگی. کل اس کی وضاحت آ چکی ہے ویسے شجاعت وغیرہ کے حوالے سے. تو اب اس بات کو مصنف نے یہاں پہ واضح کر دیا ہے کہ عدالت جو ہے اس کا تعلق فقط و فقط عقل عملی سے ہے, مگر پھر بھی اگر دوسری تعریف کے تحت متوجہ کوئی ہونا چاہے تو کہتے پھر ہم یوں کر سکتے ہیں کہ آپ کے عدالت کی دو تعریف ہے, ایک عدالت بے معنی اخص اور ایک عدالت بے معنی عام. تو عدالت بے معنی اخص سے مراد دے آپ یہی والی تعریف جو ہم نے کی ہے کہ عقل عملی تابع ہو جائے عقل نظری کے, اور عدالت میں معنی عام میں آپ کہہ سکتے کہ عقل نظری بھی وسط پہ ہو، قوت شہویہ بھی وسط پہ ہو، قوت غضبیہ بھی وسط پہ ہو، تو یہ عدالت ہے، تو یہ عدالت کی عمومی تعریف ہو جائے گی۔ اتوا اللہ بادشاہ قارا ان نالی عدالت اطلاق، کہ حرج نہیں ہے کہ یوں کہا جائے کہ عدالت کے لیے دو اطلاق ہیں، کبھی عدالت سے یہ والا مانا لیا جاتا ہے، کبھی عدالت سے دوسرا مانا لیا جاتا ہے، کہ عہد ہما اور عدالت بان اخص و ثانی ہما اور عدالت بان عام، یہ دونوں گنجائش ہیں اس کی۔ ثم ان القوم ذکر کل واحد میں فضا اربع انواع، پھر جو ہے علماء نے یہاں پر جب یہ اجناس کو بیان کیا تو اس کے بعد ان کے انواع بھی بیان کی ہیں۔ اجناس جو جنس کی تعریف ہم نے شروع میں بیان کی منطق والی، اسی کے اعتبار سے آپ نو کی تعریف وہاں کی دیکھیں۔ جنس کی تعریف کیا تھی؟ کہ ایسی کلی کے جو مختلف حقائق اشیاء پر صادق آئے۔ اس کی مثال کیا تھی وہاں پہ؟ حیوان، کہ جو انسان کو بھی کہا جا سکتا ہے، غنم کو بھی کہا جا سکتا ہے، فرس کو بھی کہا جا سکتا ہے، یہ ساری مختلف حقائق ہیں۔ نو کسے کہا تھا وہاں پہ؟ کہ نو اسے کہتے جو متفق الحقائق اشیاء پہ صادق ہے۔ تو انسان نو ہے، فرس نو ہے، غنم نو ہے، یہ ساری انواع ہیں جی، یعنی ایسی کلی کے جس کا اطلاق متفق الحقائق چیزوں پہ ہو، کہ جن چیزوں کی حقیقتیں ایک جیسی ہوں، جیسے زید، عمر، بکر، یہ سارے جو ہیں حیوان ناطق ہیں، تو یہ ایک حقیقت ہے، تو یہ انسان کہا جائے گا۔ اب کہتے ہیں یہ چار جنسیں تھی، عدالت، عفت، حکمت اور شجاعت، یہ چاروں جنسوں کی پھر انواع علماء نے بیان کی ہے کہ حکمت سے کتنی چیزیں اور نکلتی ہیں، عفت سے کتنی چیزیں نکلتی ہیں، عدالت سے کتنی چیزیں نکلتی ہیں اور شجاعت سے کتنی چیزیں نکلتی ہیں، مگر اس کا تذکرہ مصنف جو ہے آگے جا کے کریں گے، ابھی صرف اشارہ کر رہے ہیں اس کا، کہ سما ان قوما ذکر کل واحد میں فضائل اربع انواع، کہ لوگوں نے جو ہے ان چاروں فضائل میں سے ہر ایک کے لیے انواع بیان کی ہیں، کہ فکما ادرجو تحت کل میں حکمت و عفت و شجاعت انواع، کہ انہوں نے جو ہے حکمت، عفت و شجاعت کے لیے بھی انواع بیان کی، اسی طرح سے عدالت کے لیے بھی انواع بیان کی ہیں۔ تو فقضا ادرجو تحت عدالت ایزن انواع، عدالت کے تحت انہوں نے کیا انواع بتائیے؟ کہ عدالت سے ایک نو نکلتی ہے وفا، کہ انسان عادل ہوتا ہے تو وفا بھی ہوتا ہے، وفا ایک نو ہے اس کی، کہ انسان عادل ہوتا ہے تو دوسری چیز کیا نکلتی ہے اس سے؟ صداقت، کہ انسان سچا بھی ہوتا ہے، جب انسان عادل ہوتا ہے تو تیسری چیز کیا نکلتی ہے؟ عبادت، کہ بندگی کے لیے بھی آمادہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کی اور چیزیں ہیں جو اپنے مقام پہ آئے گی۔ تو اسی طرح سے علماء نے پھر عفت کی انواع نکالی ہے، شجاعت کی، حکمت کی، جو آگے اس کی تفصیلات آئے گی۔ ابھی جو بات بیان کر رہے مصنف وہ یہ کہ جب انسان میں کوئی فضیلت پائی جاتی ہے یا کوئی رذیلت پائی جاتی ہے، یعنی پستی پائی جاتی ہے، تو اس کی بنیاد بعض اوقات ایک ہی چیز ہوتی ہے اور بعض اوقات جو ایک سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے چند مثالیں جو ہے وہ پیش کریں گے۔ کہ ثم ان الرذائل والفضائل مع مدخلۃ قوۃ الامریۃ فیہا بالاستعمار، اما متعلقۃ بمجرد عہد القوۃ الثلاثہ او باثنین منہا او بالثلاثہ، کہ انسان میں جو جو رذائل پائے جاتے ہیں یا فضائل پائے جاتے ہیں، اس میں جب ہم قوت عملیہ کی دخالت شامل کریں تو یا تو اس کا تعلق جو ہے کسی ایک قوت سے ہوگا یا دو قوت سے ہوگا یا جو ہے تینوں قوتوں سے ہوگا، کہ مثلا انسان میں ایک برائی پائی جاتی ہے تو اس کا سبب یا فقط قوت شہویہ ہوگی یا فقط قوت غضبیہ ہوگی یا فقط مثلا قوت وہمیہ ہوگی یا کبھی دو قوتیں ہوگی سبب یا کبھی جو ہے وہ تینوں اس کے سبب بنیں گے۔ وہ مثال المتعلق کے بھی عہدہ ظاہر، اور جہاں ایک قوت کی وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے اس کی مثال تو واضح ہیں، جیسے کل جہلے اور علم المتعلق کہنے بھی آکے رہتے ہیں، جیسے علم اور جہل، خوبی ہے علم اور خرابی ہے جہل، دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ فقط وقت قوت عقیدہ سے، اور قوت عقیدہ سے مراد کیا ہے؟ عقل نظری، کہ فقط ایک قوت سے تعلق ہے، انسان جاہل ہوتا ہے تو یہ خرابی کس کی؟ عقل نظری کی، انسان عالم ہوتا ہے تو خوبی کس کی ہے؟ عقل نظری کی۔ دوسری مثال غضب و حلم میں اور متعلق کہنے بھی قوت غضبیہ، یہاں پہ ایک ہی سبب ہے قوت غضبیہ، کہ قوت غضب یہ اگر صحیح ہو تو کیا پیدا ہوتا ہے انسان میں؟ حلم، برداشت، قوت. اور قوت غضب یہ میں خرابی ہو تو کیا پیدا ہوتا ہے؟ غضب، غصہ، بات بات میں لڑنا مثلا، یہ والی کیفیت پیدا ہوتی ہے قوت غضب یا کی خرابی کی وجہ سے. تو یہ اس میں ایک ہی سبب ہوتا ہے، حلم کی بنیاد قوت غضبیہ ہے اور غضب کی بنیاد بھی قوت غضبیہ ہے. حلم اچھی صفت ہے اور غضب جو ہے وہ بری صفت ہے. اس لیے جو حرص اور کنا آتے ہیں اور متعلق کہنے بھی قوت شہویت ہے، حرص اور کنات. حرص یعنی لالچ، کنات یعنی انسان مطمئن ہونا جو ملا اس کے اوپر. تو حرص خرابی کس کی ہے؟ قوت شہویہ کی. اور کنات خوبی کس کی ہے؟ وہ بھی قوت شہویہ کی. تو دونوں کا تعلق قوت شہویہ سے ہے. حرص میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا کبھی جو ہے وہ جتنا بھی ہو وہ مطمئن نہیں ہوتا، وہ چاہتے اور آئے اور آئے. اور کنات میں کیا ہے کہ وہ جتنا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ کانے ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے. جی جی، لالچ. لالچ جو ہے وہ دو افراد کے تو خاص کہا گیا کہ وہ زیادہ لالچو ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ تاجر اور ایک طالب علم، یعنی طالب مال اور طالب علم، دونوں جو زیادہ لالچو ہوتے ہیں. اگر تاجر کو مثلا جو ہے ایک دن 10,000 کا کاروبار ہوا اور دوسرے 9,000 کا ہوا، آج نقصان ہوا، نقصان نہیں ہوا، فائدہ ہی ہوا 9,000 کا، مگر کل کے مقابلے آج نقصان ہوا. تو طالب مال ہوتا ہے اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، وہ جو حرمین مزید کے اس میں ہوتا ہے. اس لیے طالب علم اگر ان کو 2 10 پڑھنے دیا کہ دو میں کیا چلے گا، 3 چاہیے، 3 بڑھا جائے تو کہا کہ 4 چاہیے. یہ حقیقی طالب علم کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پہ وہ اور چاہ رہا ہوتا ہے. مثلا جس طرح طالب مال کو مثلا کروڑ مل گئے، بس کروڑ ہی ملے، وہ اور کے چکر میں ہوتا ہے. اسی طرح طالب علم بھی جو ہے وہ اور مثلا مزید کے چکر میں ہوتا ہے. مگر جو کہا جاتا ہے جو طالب مال نہ ہو وہ حقیقی تاجر نہیں کہا جاتا، اس طرح سے جو طالب درس نہ ہو، طالب علم نہ ہو، وہ حقیقی طالب بھی نہیں کہا جائے گا. جو کہتے دو دو بس سے تیسرا نہیں پڑھنا ہے ابھی، تو اصل تو یہ کہ بس وہ علم کے لیے حوص ہونی چاہیے. کنات پسندی جن چیزوں میں اچھی ہو وہ اچھی ہے، علم کے بارے میں کہا گیا کنات پسندی اچھی نہیں ہے. البتہ یہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف اس خاطر کے میں زیادہ کتابیں ختم کروں نہ پڑھے، جو پڑھے اس کا حق ادا کر کے پڑھے. یہ تو کتاب ایک کے بعد ایک پڑھ رہا ہے مگر سمجھ میں کچھ نہ آیا ہو، تو وہ اتنا مفید نہیں ہوگا. مثلا اگر انسان سمجھتا ہے کہ وہ 2 10 کما حق کو پڑھ سکتا ہے تو 2 پڑھے، 3 پڑھ سکتا ہے کما حق کو، تو 3 پڑھے. البتہ کما حقوں کی شرط ہے ساتھ میں کہ حق ادا کر کے پڑھنا ہے. تو مثلا طالب علم کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ حق ادا کر کے زیادہ زیادہ پڑھے. جیسے مثلا طالب مال ہوتا ہے کہ مثلا کوشش کرتا ہے کہ مثلا 2 گھنٹہ زیادہ دکان کھلی رکھوں تو زیادہ مثلا گراہک آئیں گے، زیادہ مثلا جو ہے وہ فائدہ ہوگا. اس طرح طالب علم کی کوشش ہوتی ہے کہ 2 10 زیادہ پڑھ لوں تو زیادہ علم حاصل ہوگا. مگر یہ کیفیت ضروری نہیں کہ فوراً پیدا ہو، جیسے جیسے انسان کی معرفت بڑھتی جاتی ہے کیفیت پیدا ہوتی جاتی ہے. ابھی جو گفتگو ہے وہ یہ حرص اور قناعت کے حوالے سے، ان کی یہ مثالیں اور واقعات تو کافی مل سکتے ہیں اور اس میں پھر یہ درس کی رفتار جو ہے وہ رک جائے گی. مثلا ایک کتاب جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کی تھی، آپ کو شاید نام بتایا نا اس کا، پندے تاریخ، اس کے اندر کافی واقعات ہیں. اور کبھی بھی ان موضوعات پہ تقریر کرنی ہو تو احادیث وغیرہ تو ان کتابوں سے مل جائے گی، واقعات جو ہے وہاں سے نکال کے جو ہے وہ تقریر تیار کی جا سکتی ہے. حرص پہ، قناعت پہ، غیبت پہ، جھوٹ پہ، اچھے موضوعات ہیں اخلاقی اعتبار سے انسان کی تربیت کرنے کے لیے. خیر، تو یہاں پہ یہ جو 6 مثالیں دی ہیں اس میں سے 3 جو خوبیاں ہیں، 3 خامیاں ہیں، مگر اس کا تعلق فقط اور فقط جو ہے وہ ایک قوت سے ہے. اب بعض مثالیں دے رہے کہ یہاں پہ تعلق جو ہے وہ 2 قوتوں سے ہے. کہ وہ عموما یہ تعلق اثنین منہا او ثلاث، جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے کہ جو 2 سے تعلق رکھتے ہیں یا 3 سے تعلق رکھتے ہیں، تو فاما یکون الہ اصناف یتعلق بعضھا ببعض، وہ بعضھا ببعض آخر، تو اس کے صنف ہیں. جس میں بعض کا تعلق بعض سے ہوتا ہے اور بعض کا تعلق دیگر بعض سے ہوتا ہے، مطلب ایک ہی خرابی ہے مگر کبھی اس کی بنیاد کوئی اور چیز ہوتی ہے اور کبھی اس کی بنیاد کوئی اور چیز ہوتی ہے. جیسے مثال دے رہے ہیں کہ کہ جائے انسان کو جاہ کی محبت پیدا ہو جائے. یہ جاہ کیا چیز ہے؟ کہ آنی طرف بر منزلت پھر قلوب، کہ انسان میں خواہش پیدا ہو جائے کہ کسی کے دل میں میرا مقام ہو، کہ لوگوں کے دل میں جو ہے میرا مقام ہو، کہ مثلا مجھے لوگ مولانا سمجھے، مثلا کہ سب جو ہے دل میں مثلا جو ہے میرا مقام ہو، سب مجھے ایسے مولانا جو ہے وہ مجھ سے تعلق قائم کرے. اب یہ جو صفت کو اچھی صفت تو نہیں ہے کہ انسان جو ہے خواہش کر کے خدا کی بارگاہ میں مقام ہو، لوگوں کے دل میں مقام کی کیوں خواہش کر رہا ہے؟ تو ہے تو خرابی. اب یہ خرابی پیدا کیوں ہوتی ہے؟ تو کہتے ہیں پہلے دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیوں چاہ رہا ہے انسان کہ لوگوں کے دل میں مقام ہو. کہتے ہیں اگر اس کی چاہت کی بنیاد کہ فَإِنَّهُ اِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْاِسْتِعْلَاءُ عَلَى الْخَلْقِ وَالتَّفَرُّقُ عَلَيْهِمْ، اگر اس خواہش کی بنیاد یہ ہو کہ لوگوں میں بڑا سمجھا جاؤں، لوگوں پر فوقیت حاصل ہو، کہ مثلا لوگ میرا ہاتھ چومیں، لوگ میں جاؤ تو احترام میں کھڑے ہو جائیں، یہ والی خواہش ہے، اس وجہ سے چاہ رہے کہ لوگوں کے دل میں مثلا جو مقام پیدا ہو، اگر یہ بنیاد ہے تو بھی اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ کہ کان من رضائل قوت الغضب، اس کا تعلق پھر قوت غضب یا سے ہو جائے گا. قوت غضب یا کی وجہ سے وہ چاہ رہا ہے کہ لوگوں کے دل میں جو ہے مقام ہو. اس سے کہ مقام چاہ رہا ہے بلندی کی وجہ سے، تفوق کی وجہ سے. کہتے اور اگر وہ ان کان مقصود منہ طلب المال یتوسل بہ الی شہوت البطن والفرج، اور یہ جاہ اور مقام اس سے چاہ رہے تاکہ اس کے ذریعے سے مال حاصل کرے، تاکہ جو خواہشات نفسانی کو پورا کرے، تو بھی اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ قوت شہویہ سے ہوگا. کہ لوگوں کے دل میں مقام چاہ رہے کہ لوگ مجھے جو ہے بڑا آدمی سمجھے، بڑا آدمی سمجھیں گے تو مجھے مجلس کے لیے بلائیں گے، مجلس کے بلائیں گے تو اب بڑا آدمی سمجھے تو رفا بھی بڑا ہوگا، ایک چھوٹا آدمی کا رفا چھوٹا ہوتا ہے. تو یہاں مقصد جو ہے یہ ہو مال، کہ بڑا لفافہ ملے، تو وہاں اس کا مطلب یہ قوت شہویہ کی وجہ سے خرابی پیدا ہوئی ہے. تو دیکھنا پڑے گا کہ بنیاد جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے. بعض اوقات انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ دنیا پرست بنا ہی نہیں بنا ہے، اپنے آپ کو دین پرست ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، مگر پتہ کب چلتا ہے؟ جب وہ دین اور دنیا کا ٹکرا ہو جائے. اب پتہ چلے ایک ساتھ ہی دو جگہ سے اشرا آیا کہ اس علاقے میں بھی اشرا پڑھنا ہے، ادھر بھی اشرا پڑھنا ہے. ہم نے دیکھا فائدہ تو ادھر پڑھنے میں زیادہ ہے کہ لوگوں پسند جو ہے وہ دین کو قبول کریں گے وغیرہ، مگر یہ بےچارے غریب لوگ ہیں، کیا دیں گے مثلا لفافے میں. ادھر سے اشرا آیا، پتا کہ یہ سننے والے تو کچھ ہے نہیں، صرف وہ رسمی طور مجلس میں آئیں گے وہ چلے جائیں گے، مگر لفافہ اچھا ملے گا. اب انسان امتحان کے کدھر جاتا ہے؟ اگر ادھر جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ دنیا پرست ہے. وہ ادھر جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ دین پرست ہے. جب ٹکرا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے انسان کو کہ اس کی اپنی کیفیت کیا ہے. عام حالت میں تو سب اپنے آپ کو جو ہے وہ دین پرست ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. لوگ جو ہے وہ ان علاقوں میں جاتے ہوئے کتراتے ہیں تبلیغات کے لیے، کہ جہاں وسائل نہیں ہوتے. اگر مثلا ابھی کوئی کہے کہ دبئی سے اشرا آیا ہے، پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں، استخارے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر کہا جائے سندھ کے فنا دیہات میں اشرا پڑھنے جانا ہے، کہ استخارہ کروں گا پہلے، دیکھوں گا، وہاں غور و فکر کرنا پڑے گا، وہاں باقی چیزیں ہوگی. اس سے بعد انسان اپنے آپ کو آزما سکتا ہے کہ وہ کتنا جو ہے خدا کے لیے خالص ہے، وہ کتنا جو ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. بعض انسان دھوکہ دے رہا ہو تو اپنے آپ کو ہی، کہ میں بیمار آدمی کہاں وہاں دیہات میں جاؤں گا. تو یہ چیزیں پھر غور کرے کہ کیا اس کی بیماری ایسی ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے وہاں نہیں جا سکتا، کیا اس کی پریشانی ایسی ہے کہ جس وجہ سے وہاں نہیں جا سکتا. تو انسان جو ہے اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے، کوشش کر کے اپنے ہر فیل پہ جو ہے وہ باریک بینی سے غور و فکر کرے. تو پھر اس کی بنیاد قوت عقلیہ ہوگی. اگر وہ یہ چاہ رہا ہے کہ مثلا یہ لوگ میرا احترام کرے تاکہ میں جو دین کی باتیں بتاؤں تو اس کو قبول کرے، تو پھر بنیاد قوت عقلیہ ہوگی، تو اچھی چیز ہو جائے گی. انسان یہ خواہش کر رہا ہے کہ یہ انسان کو اپنا مقام بنانے بھی چاہیے اس اعتبار سے، اسے کہ اگر مقام نہیں بنائے تو لوگ باتیں سنیں گے بھی نہیں. تو اگر ہدف دیکھا جائے گا، ہدف کیا ہے، ہدف اچھا ہے تو اچھی چیز ہو جائے گی.
Thank you.
اسی طرح سے ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ وہ قذر حسد ہو. حسد حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کی تعریف کرے کہ آنی جی جی ہاں مجلس کے پیسے تو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں. جی آئے نے جو مراجعین کہتے وہ تو اجازت دیتے ہیں، دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. انسان خود اپنے آپ کے طور پہ نہیں دینا چاہے تو اس میں کوئی منع بھی نہیں ہے، یعنی دینا واجب بھی نہیں ہے، مگر دینا حرام بھی نہیں ہے. انسان کو مانگنا بھی جو ہے وہ فقہی اعتبار سے جائز ہے کہ طے کر سکتا ہے وہ پہلے. اور البتہ جو ہے عام طور پہ اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا اور ماں کے رتبے کے اعتبار سے لوگوں میں، مگر پیارا اس کا اور تو تمام کیے رہ گئے. یہ طرح سے جو ہے آپ اپنا وقت دے رہے صرف جو ہے مسائل فقہ میں بھی، وہ بھی واجب کے مسائل بتانے میں اجرت کا مسئلہ آتا ہے کہ وہاں جائز نہیں ہے، باقی جو ہے وہ آپ مستباد بتانے میں، دیگر چیزوں بتانے میں جو ہے وہ عوض تو دے سکتے. جی کس کے لیے؟ ہاں اس میں شاید کوئی گنجائش نکلتی ہو، وہ ایک بات میں پوچھیے گا کیونکہ مسئلہ اس میں شاید گنجائش. جی جب مشتہد نے اجازت دی تو پھر گناہ نہیں رہے گا. گناہ اس وقت میں ہوتا کہ مثلا مشتہد نے یاد نہیں دی ہوتی، وہ مشتہد جو ہے قرآن و احادیث کو زیادہ جانتے ہیں، انہوں نے جب یہ اچھا حق کہہ کے دیا تھا. ہاں تو اس میں یہ کہ آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور وہ منع کر رہے ہیں تو ان کو حق تو ہے کہ وہ منع کر دے. ایک تو یہ کہ آپ زبر سے جا کے اس ممبر پہ بیٹھ جائیں اور مجلس پڑھے کہ آپ دو اس کا عوض، تو غلط ہوگا. آپ نے ان سے ڈیلنگ کی، بات چیت کامیاب نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نہ پڑھے آپ. اوکے نہیں آواز صاف نہیں آ رہی. مجلس کی قیمت نہیں ہوگی، یہ مجلس کی قیمت نہیں کہی جائے گی اس کو. اس میں مسئلہ جو ہے آپ جو دے رہے ہیں کوئی چیز اس کے عوض دے رہے ہیں نا، آپ نے اپنا وقت بھی دیا، اپنی صلاحیت بھی دی. جیسے ایک مزدور ایک کام کرتا ہے تو اس کے مثلا ہاتھ کو زور پڑتا ہے، انسان بولتا ہے اس کی زبان کو بھی زور پڑتا ہے، تو ہاتھ کا زور پڑتا ہے اس کے عوض دے رہا ہے، یہ جو ہے وہ زبان سے دے رہے ہیں. مگر جواز الگ چیز ہے اور لینا الگ چیز ہے. مثلا یہ نہیں کہ واجب ہو گیا دینا، بعض چیزیں جو ہے جائز ہوتی ہے مگر ضروری نہیں کہ مثلا وہ کرے ہی کام. وہ ہم خلوص دکھانا چاہتے دکھائیں مثلا، نہ دے ممکن ہے کہ ثواب بڑھ جائے، دے کے ممکن ہے کہ ثواب کم ہو جائے. مگر دینا مثلا دینے والے کو ہم برا نہیں کہہ سکتے اور نہ دینے والے کو برا کہہ سکتے. اب وہ ڈیمانڈ کر سکتے مگر سامنے والے اگر راضی ہو تو ٹھیک ہے دے، دونوں آپس میں بارگیننگ کریں. مقصد فوت نہیں ہوتا. اگر مثلا یہ کہ اگر وہ مثلا ڈیمانڈ کر رہا ہے تو اس کی اپنی ضرورت بھی ہے. اب وہ مثلا اچھی مجلس اسی صورت میں پڑھ سکے جب اس کا مطالعہ وسیع ہو، وسیع مطالعہ اسی صورت پہ کیا جا سکتا ہے اس کا کتاب یا دیگر چیزیں جو ہے زیادہ ہو. تو جب اس کا کام یہی ہے تو کوئی اور تو آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے. اور جب بتایا کہ معاشرے میں لوگ ایسے ہو گئے ہیں بعض علاقوں میں کہ آپ نہیں مانگے تو دیں گے بھی نہیں، آپ نے مثلا یہ سوجو بازار وغیرہ کی بات نہ کریں، عمومی بات کریں تو کئی علاقے ایسے بھی ہے کہ آپ مسجد پڑھ کے نہ آپ نے کچھ مانگا تو آپ کو ہاتھ چوم کے جو ہے خدا حافظ کر دیں گے. تو اب جی ثواب تو مل جائے گا، وہ آگے کیا کرے گا؟ پھر ہاں نہیں پھر اس کو ہاں پھر اس کو کرنا یہ پڑے گا کہ دن میں جاب کرے گا، رات کو مسجد پڑے گا، تو معیار بھی گر جائے گا اس کا، مطالعہ بھی گر جائے گا اس کا. جی تو یہ کرنا چاہیے تو کر سکتا ہے انسان، حرج نہیں ہے کہ نہ دے. مثلا کئی ایسے مثلا پڑھنے والے ہیں کہ جو عوض نہیں رہتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی حرج بھی نہیں ہے. یعنی جی 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 آئے نا، انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ڈیمانڈ نہ کرے، ڈیمانڈ وغیرہ نہ کرے بلکہ خلوص کے ساتھ پڑھے. جی نہیں تو وہ تو ہم نے ابھی مثال دی نا آپ کو کہ مثلا انسان کو خود پہچانا ہوگا کہ وہ کتنا دین پرست ہے وہ کتنا دنیا پرست ہے. اب اگر انسان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ اتنی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے محتاج نہیں ہے پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے عوض ملا تو بھی میں جاؤں گا, اس کا مطلب وہ دنیا کی خاطر کر رہا ہے, وہ دین کی خاطر نہیں کر رہا ہے. ہاں تو اس کا مطلب وہ پیسے کو معیار نہیں بنا رہے, مجمع کو معیار بنا رہے. تو مجمع کو معیار جو ہے اس کو بھی بنانا بذات خود تو اچھا نہیں مانا گیا ہے کہ مثلا جو انسان کہے کہ فقط جو ہے وہ مجمع کو دیکھوں, مگر ایک صورت ہو سکتی ہے کہ انسان دیکھے کہ میرے پاس ایک گھنٹہ ہے مجلس پڑھنے کا, مثلا 9 سے 10 پڑھنی ہے, ایک جگہ پہ جا رہا ہوں وہاں 10 سننے والے ہیں, دوسری جگہ پہ جا رہا ہوں 1000 سننے والے ہیں, تو انسان کہے کہ میں اس جگہ پہ پڑھنے کے ہی جاؤں تاکہ زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو, اس اعتبار سے مجمع کو معیار بنایا تو آ رہا ہی نہیں ہے. جی نیت کے اوپر ہوگا اس کا کہ وہ کسی کو نیت بناتا ہے. اب یہ حسد کی مثال سے کل ہی انشاءاللہ پڑھیں گے, ایک شروعات پڑھیں.
سمجھایا؟ اگر پہلے زمانے میں تو غیبت نہیں, البتہ یہ دوسرا گناہ کہلائے گا, وہ بعد میں آئے گا, یہ غیبت نہیں مگر دوسرا گناہ کہلائے گا. اب ایسے سمجھا رہے ہیں خود بھی, فلو قال واحد من اہل البلد جبان, مثلا اس شہر کے رہنے والوں میں سے ایک ڈرپوک ہے, وہ 2 کروڑ کی آبادی ہے, کس کو کہیں گے آپ, اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا. لیکن چلیں اور دوسری مثال بنا, لا یکون غیبتا وکذا لو قال احد اولاد زید جبان, مطلب زید کے بچوں میں سے ایک ڈرپوک ہے. اب اس کے 4 بچے ہیں تو 4 میں سے کون سا, یہ نہیں پتا چل رہا ہے, اس کو بھی غیبت نہیں کہا جائے گا. نعم قد يحرم ذلك من جهت لزوم الاهانه والانتقاص لا من جهت الغيبه, ہاں یہ کام حرام ہو جائے گا, یہ کام بھی صحیح نہیں ہے, مگر غیبت کے عنوان سے نہیں. اس لیے کہ اگر غیبت کے عنوان سے ہوتا تو کسی کو معین کیا جاتا ہے, معین نہیں ہوا. یا دوسرا پہلو یہ کہ سامنے والے کو پہلے پتا ہے, آپ نے کوئی نئی چیز نہیں بتائی اس کو پہلے پتا ہے کہ مثلا وہ لوٹ پوک ہے, مگر غیبت کے عنوان سے اگر یہ نہیں ہوا تو کسی مومن کی توہین کرنے کے عنوان سے یہ گناہ کا کام ہے, کسی مومن کے مرتبے کو کم کرنا اس گناہ میں ہی شامل ہو جائے گا. جی ابھی آپ کی بات بھی آ جائے گی ذرا, ابھی کچھ چیزیں ایسی ہیں, یہ واحد ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں عام طور پر مجتہدین, چونکہ یہ بہت زیادہ پایا جانے والا گناہ ہے, بہت زیادہ پایا جاتا ہے والا گناہ, تو عام طور پر مجتہدین اس گناہ کی وضاحت سب سے زیادہ کرتے ہیں. یہ واحد گناہ ہے کہ جس میں استثناءات کا بھی تذکرہ کیا جائے گا, باقی کسی گناہ کے بارے میں نہیں ہوتا. شراب پینا کہاں کہاں جائز ہو سکتا ہے وہ نہیں بتاتے, سود کھانا کہاں کہاں جائز ہو سکتا ہے نہیں بتاتے, دوسرا گناہ کہاں کہاں جائز ہوتے ہیں وہ نہیں بتاتے, غیبت کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں جائز بھی ہے. یہ فقط واحد گناہ ہے جس کی تفصیل زیادہ آ جاتی ہے. ویجب عند وقوع الغیبۃ التوبۃ والندم, اور جہاں کہیں بھی غیبت ہو جائے فوراً توبہ کرنا اور پشیمان ہونا واجب ہے, فوراً استغفار کرنا چاہیے, فوراً نادم ہونا چاہیے. والاحوۃ استحبابا الاستحلال من الشخص المخطاب اذا لم تترتب علی ذلک مفسدۃ او الاستغفار له, احتیاط مستحب یہ ہے کہ جس شخص کی غیبت کی تھی اس سے معافی طلب کر لینا چاہیے, اپنی غیبت کو حلال بنا لینا چاہیے. حرام تو ہو گیا, غیبت کی حرام کام ہو گیا, اس کو کہیں بھائی ہم نے تمہاری غیبت کی تھی معاف کرنا ذرا. لیکن یہ کب احتیاط مستحب ہے, یہ کام کرنا کب احتیاط مستحب ہے, جب کوئی فساد کھڑا نہ ہو رہا, آپ نے اسے کہا کہ تمہاری غیبت کی تھی اور ایک دم غصے میں آ گیا, وہ تیش میں آ گیا مثلا, وہ تو نہیں پھر ضرورت. ٹھیک ہے, یعنی یہ وہی ہو جائے گا کہ ایک غلط کام اس نے کیا, اب ایک غلط کام وہ کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے گناہ کا کام ہے وہ بھی غلط ہو جائے, نہیں برابر ہو جائیں گے کہ نہیں یہ کہنا مشکل ہے, اس لیے کہ کس کا استغفار قبول ہوا یہ نہیں معلوم. جی تو یہ ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ جو بتا دیا کہ اس طرح سے توبہ اور ندامت، یا پھر ایسا کرے کہ استغفار کرے، یعنی استغفار کرے کا مطلب کیا ہوا؟ توبہ اور ندامت، چونکہ میں نے گناہ کیا ہے لہذا توبہ مجھے کرنی ہے، نادم و پشیمان مجھے ہونا ہے، لیکن اس کو کیا فائدہ ہوا؟ اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا تو یہ کہ آپ اس کو بتائے کہ اس سے معافی نامہ لے لے تو وہ راضی ہو جائے تو بات ختم ہو جائے، دوسرا یہ کہ اس کے لیے استغفار کریں کہ ایک مرتبہ اس کی غیبت کی ہے، اب اس کے لیے استغفار کریں کہ خدا اس کے گناہوں کو بخش دے، اس کے گناہوں کو معاف کرے. تو ایک بات ہے، نہیں استغفار کا مطلب اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، فقط اس کے لیے استغفار کرنا کافی. یہ سارے وہ مقامات تھے جس کو غیبت کہا جاتا ہے، اور کس طرح سے اگر ہم اس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو توبہ کرنا یا استغفار کرنا یہ کیسے ممکن ہوگا. اب اس کے بعد وہ شروع باتیں شروع ہوتی ہیں کہ کن کن مقامات پر غیبت کرنا جائز ہے، بلکہ ان میں سے کچھ مقامات تو ایسے بھی آ سکتے ہیں کہ جہاں پر غیبت کرنا واجب ہو جائے گا. دونوں باتیں، ایسا نہیں ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، کچھ مقامات پہ تو حرام ہے مگر کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں غیبت کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے. البتہ انہوں نے جواز کے تمام پہلو کا تذکرہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئیں گے آپ کے سامنے. آج وقت بالکل ختم ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد و علی طاہرین. ایک صلوات پڑھنا.
مشہور واقعہ ہے، پتہ نہیں وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، چونکہ یہ ہمارے مرکز میں ہی کسی نے بیان کیا تھا 10-12 سال پہلے، اب بہت ساری کتابوں میں بھی چھپ کے آ گیا ہے، وہ جرمنی کے میڈیکل اسٹوڈنٹ والا واقعہ لوگوں نے سنا ہے آپ نے. تو کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا ایرانی خاندان تھا، وہیں جرمن میں ہی رہتے تھے، تو اسٹوڈنٹ تھا میڈیکل کا، لیکن یہ لبرل ٹائپ آدمی تھا جسے دین سے کوئی سروکار نہیں تھا، نہ اللہ نہ رسول. جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں شیعہ بھی ہوں یا سنی جو بھی ہوں، جب مرتے ہیں نا پتہ لگتا ہے کہ یہ مسلمان تھا اور کس مذہب سے تعلق رکھتا تھا. وہ جو مولوی آ کے جنازہ پڑھاتا ہے نا اس وقت پتہ چلتا ہے، ورنہ ساری زندگی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے، یا شادی کے وقت یا مرتے وقت، ورنہ پتہ نہیں چلتا یہ کون ہے، اصل عیسائی ہیں یہودی ہیں مسلمان ہیں کیا ہے. تو یہ بھی ایسا ہی تھا، کہتا میں لبرل ٹائپ آدمی تھا، مجھے کوئی مذہب سے دلچسپی نہیں تھی. میڈیکل کا پیپر دینے کے لیے جا رہا تھا، گاؤں سے شہر ہم جاتے تھے، گاؤں میں ہمارا گھر تھا، راستے میں گاڑی خراب ہوتی ہے، آخری پیپر ہے، تو برف راستہ بڑا برفانی سرائپ کا ہے اور بڑا مشکل ہے، پیدل بھی کسی اور وسیلہ میرے پاس نہیں تھا، اور آج اگر پیپر پر ٹائم میں نہ پہنچتا پورا سال ضائع، مشکل. ڈرائیور نے کہا بھائی میں نے فون کر دیا موبائل سے، گاڑی آئے گی گھنٹے کے بعد آپ کو لے جائے گی، راستہ خراب ہے تو انتظار کریں ویٹ کریں بس. اب یہ اور اس کی معنی دوسرے لوگ پریشان کھڑے ہیں. کہتا ہے کہ مجھے یاد آیا ہماری دادی اماں مجھے جب چھوٹا سا تھا تو سناتی ہوتی تھی واقعات اماموں کے، اور کہتی ہوتی تھی جب کبھی مشکل پڑے تو یہ کہا کرو یا صاحب زمان ادرکنی. تو یہ مجھے بات یاد آ گئی. اب میرا تو ان چیزوں پر اعتقاد ہی نہیں تھا، ایمان ہی نہیں تھا، تو میں نے کہا چلو آج دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے بھائی یہ چیزیں ٹھیک ہوں. میں نے اب توسل کیا اپنے امام سے، اب توسل کی شکل دیکھیں. کہتا میں نے کہا اے امام اگر تو ہے، مجھے نہیں پتا تو ہے یا نہیں، اگر تو واقعا ہے ایسی حجت خدا، آج یہ میری مشکل حل ہو جائے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد اول وقت میں نماز پڑھوں گا. اب توسل کرنے کا